الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله. میرے دوستو اور بزرگو، الحمدللہ ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان سید الانبیاء محبوب پروردگار آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں. بہت سی بزرگیاں اللہ تعالی نے ہم کو عطا فرمائی ہے، ورنہ یہ انسان کیا تھا؟ نہ اس کو کوئی جانتا تھا نہ اس کا کوئی وجود تھا. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے جو یہ قابل ذکر تھا ہی نہیں، کہیں اس کا وجود نہیں تھا. رب العالمین اپنا احسان کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو جو انسان کچھ نہیں تھا، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اس انسان کو ایک پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اور اس کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس کو دیکھنے والا بنا دیا، سننے والا بنا دیا. یہ چلتا پھرتا انسان اللہ تعالی کی قدرت کا مظہر بن گیا. اس کے وجود کو دیکھیے، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے مٹی کا پتلا بنایا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی. انسان دنیا میں چلتا پھرتا سمیع و بصیر بن گیا، دیکھنے والا سننے والا بن گیا. پھر قرآن ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے آدم کی اولاد کو بزرگی عطا فرمائی، مٹی سے پیدا کیا، آدم کی اولاد کو بزرگی عطا فرمائی. یہ بزرگی کیوں ملی انسان کو؟ اس لیے بزرگی ملی ہے کہ انسان کی شکل و صورت کو پروردگار عالم نے سب سے انوکھی، اچھی، پیاری صورت بنائی ہے، اس لیے کہ اسی شکل و صورت میں اس نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے. اس نسبت نے انسان کی بزرگی اور عظمت میں چار چاند لگا دیا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا کمال ہے. نسبت کی بات آئی، میں نے کبھی بیان کیا تھا کہ مدینہ مکہ مکرمہ میں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد پاک ہے، یعنی وہ مکان جس میں 12 ربیع الاول کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کی گود میں نور الہی بن کر تشریف لائے تھے، آپ کا میلاد اور آپ کی پیدائش ہوئی تھی. میں جب گیا تھا پہلے سال تو دیکھا مولد النبی کے پیچھے ایک بکری بندھی ہوئی تھی، بڑے بڑے بال تھے، لوگ اس کو بسکٹ کھلاتے تھے، بریڈ کھلاتے تھے، اس کی زیارت کرتے تھے. میں نے پوچھا یہ بکری کیا ہے، اس کا معاملہ؟ تو معلوم ہوا یہ بکری اس بکری کی نسل سے ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھی، اور جس کا دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا تھا. پشت در پشت بکری کی اولاد ہوتی رہی، لیکن صرف اس لیے کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بکری تھی، یہ اس کی نسل سے چل کر کے یہاں تک سن 1984 میں آئی ہے. آج بھی لوگ اس کی عظمت اور بزرگی اور عزت کرتے ہیں. نسبت کتنی دور کی ہے میرے دوستو، وہ زمانہ کہاں اور یہ زمانہ کہاں، لیکن اولاد کی اولاد ہو کر ایک جانور بڑے بڑے بادشاہوں بڑے بڑے مالداروں کی نگاہوں میں عزت کا مقام پاتی ہے ایک بکری، صرف اس لیے کہ حضور کے پاس وہ بکری اس کے ماں باپ دادا پر دادا وہاں تک 1400 سال پہلے تھے، اور آج اس کی یہ اولاد ہے یہ بھی باعزت ہے. ہم تو کسی جانور کی اولاد نہیں ہے نا، آدم کی اولاد ہے. آدم کو پروردگار عالم نے وہ بزرگی عطا فرمائی تھی کہ ان کی پیشانی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور رکھا گیا تھا. اس نورانی بشر، اس نوری بشر حضرت آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، تو ہماری اگر عزت اور بزرگی ہے تو ہمارے مال کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے جمال کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے سیاست کی کرسیوں کی وجہ سے نہیں ہے، فرینڈ سرکل کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری طاقت کی وجہ سے نہیں ہے. اس لیے ہماری عزت ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ہیں، اس لیے ہماری عزت ہے. اور جس کی وجہ سے عزت ملتی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. عزت ہم نے اپنی خود نہیں کمائی، عزت اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی ہے. ہم نے کبھی دعا نہیں کی تھی کہ ہم کو نبی آخر الزماں کی امت میں پیدا کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہم کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اپنی کتاب انجیل میں پڑھی تو پروردگار عالم سے دعا کی، مولا کاش کہ میں تیرے محبوب کی امت میں ہوتا. نبی ہیں لیکن مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش ظاہر کی. اسی طرح اور انبیاء کرام نے یہ تمنا اور خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ نسبت اور یہ عظمت جو نبوت کی ہے یہ اپنی جگہ ہے، اور مصطفیٰ کے امت میں ہونے کا مقام اپنی جگہ پر ہے. انہوں نے نبی کی امت اور مقتدی ہونے کی خواہش ظاہر کی، اور پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کی اس خواہش کو پورا کیا. کب پورا کیا؟ جب معراج کی رات ہوئی ہے تو سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں رب العالمین نے جمع فرمایا. سارے نبی اپنے بدن اور اپنے روح کے ساتھ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتا ہے. ہزاروں سال پہلے آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم خلیل، سیدنا موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا سے جا چکے تھے، لیکن مسجد اقصی میں سب اپنے جسم اور روح کے ساتھ موجود ہیں. آؤ، تم نبی کی اطاعت کرنے کی خواہش رکھتے تھے، نبی کی امت میں ہونے کی تمنا کرتے تھے، نبی کے مقتدی ہونے کی آرزو رکھتے تھے. آؤ، ایک ہی رات میں تم سب کی آرزو کو پروردگار عالم پورا فرما رہا ہے. اور مسجد اقصی میں جمع کر کے اپنے حبیب کو امام بنا دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو نبی کا مقتدی بنا دیا. تو جو انبیاء کرام اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا رکھیں اس امت کا مقام کتنا اونچا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے، قرآن فرماتا ہے ہم نے تم کو خیر امت بنایا ہے. جس طرح حضور سارے نبیوں میں افضل ہیں، اسی طرح یہ امت ساری امتوں میں افضل و اعلی ہے. اس مقام کی کوئی امت نہیں ہے. مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالی نے سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ ذرا اس پر آپ غور کیجئے. اس پوائنٹ پر جتنے انبیاء کرام کی امتیں آئی ہیں وہ سب ہم سے پہلے آئی ہیں، اور جو انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کا عذاب ان پر اترا، وہ سب قرآن میں حدیث میں اس کا بیان کر دیا گیا کہ فلاں امت پر آگ کی بارش ہوئی ہمیں معلوم ہے، فلاں امت پر پتھر برسائے گئے سب کو معلوم ہے، فلاں امت پانی میں ڈبو دی گئی معلوم ہے، فلاں امت پر آندھی آئی وہ سب کھجور کے جھاڑ کی طرح زمین پر مر کر پڑے ہوئے تھے، ہر ایک کے عذاب اور اس کی نافرمانی کا تذکرہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اب حضور کی کتاب کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے نا، ہم نے اتنی نافرمانی کی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا کہ ہماری نافرمانی کا پردہ فاش ہو۔ اللہ تعالی نے آخر میں ہمیں پیدا کیا، ساری امت ہمارے کام سے غافل ہے، ہم نے کیا کیا گناہ کیا، ہم ان کو کسی پر اللہ نے ظاہر نہیں ہونے دیا ہے۔ امت محمدیہ کے عیب کو پروردگار عالم نے ساری امت سے چھپا کر رکھا، سمجھے آپ کچھ نہیں سمجھے؟ ساری امت کا عیب سب کو معلوم، لیکن محبوب کی امت کا عیب کسی اگلی امت کو معلوم نہیں، نہ وہ ہیں اور نہ انہیں معلوم ہے۔ اے مسلمان، ہم آپس میں ایک دوسرے کے عیب کو کیوں بیان کریں، اپنے عیب کو کیوں ظاہر کریں؟ اپنا عیب ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور دوسرے کا عیب ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو چغل خوری سے، غیبت سے محفوظ فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں دوسرے کا عیب بیان کر کے ہمیں کچھ عزت مل جائے گی، نہیں نہیں دوستو، گناہوں سے باز آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، نہ اپنا عیب ظاہر کرو نہ کسی اور کا عیب ظاہر کرو۔ اس طرح سے زندگی بسر کرو گے، تمہارے اندر کمال اور جمال پیدا ہوگا۔ یہ امت بڑی عظمت والی بنائی گئی ہے، اس امت کے دلوں کو زندگی مصطفیٰ کی محبت سے دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ قحط کے زمانے میں بارش کی دعا فرما رہے تھے، نبی کئی دن تک دعا فرماتے رہے، بارش نہیں ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ پر وحی بھیجی کہ اس مجمع میں ایک ایسا پاپی اور گنہگار ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے دعا اوپر چڑھتی ہے واپس کر دی جاتی ہے۔ پورے مجمع میں ایک ایسا کرمنل اور گناہ ہے کہ دعا قبولیت کے باب تک، دروازے تک پہنچ کر واپس آ جاتی ہے۔ اے موسیٰ اعلان کر دو کہ وہ گنہگار مجمع سے نکل کر چلا جائے، جب وہ چلا جائے گا دعا تمہاری قبول ہو جائے گی۔ دیکھو گناہ کی نحوست کتنی ہے، نبی دعا کر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، ایک گنہگار جب موجود ہے مجمع میں تو اس کا یہ عالم ہے۔ یہاں تو ہر گھر میں گنہگار ہے، پھر بھی اللہ بارش دے رہا ہے، یہ اس کے نبی کی رحمت کا کرم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ایسا ایسا کوئی گنہگار اس مجمع میں ہے، وہ مجمع سے نکل جائے۔ اب اس گنہگار کو شرمندگی ہوئی کہ میں اگر اٹھ کر جاتا ہوں تو سارے لوگوں پر میرے گناہ کا پردہ چاک ہو جائے گا، کہ یہی وہ منحوس ہے کہ جس کے پاپ اور گناہ کی وجہ سے بارش نہیں مل رہی ہے۔ دل میں اس نے سچے دل سے توبہ کیا، مولا آج تک تو نے میرے عیب کو چھپا رکھا ہے، اے پروردگار عالم تو ارحم الراحمین ہے، اب میں دل سے توبہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی گناہ نہ کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ مولا میرا پردہ جس طرح سے تو نے آج تک چھپایا ہے تو ستار الذنوب ہے، مولا مجھے رسوا نہ فرما، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں فریاد کی اور توبہ کی، تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے لگی۔ لوگوں نے کہا نہ کوئی گیا نہ آیا اور بارش ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے عرض کی، کلیم اللہ تھے، ڈائریکٹ بات کرتے تھے، آج تو یہ لوگ ڈائریکٹ جانے کی بات کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا ابھی تو کوئی اٹھ کر گنہگار گیا نہیں اور بارش ہو رہی ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس بندے نے میری ستاری کا واسطہ دیا. اے موسیٰ، اس بندے نے رو رو کر اپنے دل میں خلوص سے توبہ کی ہے اور اس نے کہا، مولا آج تک تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، مولا اس بھرے مجمع میں مجھے رسوا مت کر، تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، مولا میری لاج رکھ لے، رسوائی سے بچا لے. اور دل سے اس نے توبہ کی، میں تواب الرحیم بھی ہوں، رحم بھی فرماتا ہوں اور اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہوں، ان کو ذلت اور رسوائی سے بھی بچاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے فرمایا، جب اس نے توبہ کر لی، اور حدیث میں آیا ہے کہ التائب کمن لا ذنب له، جو توبہ کرتا ہے اس دن توبہ کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کا کمال یہ ہے، توبہ قبول ہو گئی تو سمجھو ایسا وہ ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. پروردگار عالم نے فرمایا، وہ پاک صاف ہو گیا، اس ایک گنہگار بندے کی توبہ کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالی نے تمام کی دعاؤں کو قبول کر کے اور جل تھل کر دیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں، مولا مجھے اس شخص کو میرے سامنے ظاہر فرما دے، وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کی توبہ نے باب اجابت کے دروازے کھول دیے، ہر طرف باران رحمت نے سوکھی زمین کو شاداب کر دیا. مولا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ، جب میں نے اس کے عیب کو چھپایا، اب اگر تم کو میں بتاؤں تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یہی وہ گنہگار ہے. میں نے اس کو پہلے چھپایا، آج بھی اس کو عیب کو چھپا رہا ہوں، اور اب اس کو میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا. وہ ستار العیوب ہے، وہ لوگوں کے عیب کو کس طرح سے چھپاتا ہے. اگر آج بھی مسلمان ایک دوسرے کے عیب کو چھپائے تو حضور کا وعدہ ہے، من ستر المسلم، جس نے مسلم کے گناہ کو چھپایا، سترہ اللہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ اس کے سب گناہوں کو چھپا دے گا. مسلمان کا عیب کھولنا بہادری نہیں ہے، سب سے بڑی بزدلی اور سب سے بڑی نحوست ہے. رسول فرماتے ہیں، اس زمین پر جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپاتا جائے گا، ڈھانپتا جائے گا، کل قیامت میں اللہ اس کے سارے گناہوں پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال دے گا، رسوا نہ ہونے دے گا اور بخش دے گا. تم بخشش چاہتے ہو کہ نہیں بولو؟ قیامت میں بخشش چاہتے ہو تو اس کا انتظام نبی نے بتایا ہے کہ اس زمین پر اپنے مسلمان بھائی کا عیب مت کھولو، بلکہ اس کے عیب کو جانتے ہوئے چھپا دو. مسئلہ سمجھ گئے؟ لیکن دوسرا مسئلہ آپ سمجھو، اگر کسی نے نبی کی گستاخی کی ہے، نبی کی بے ادبی کی ہے اور اس کے عقیدے میں عیب پیدا ہوا، تو واجب ہے کہ اس کے عقیدے کے عیب کو بیان کرو تاکہ دوسرے لوگ بد عقیدہ بننے سے محفوظ رہ جائیں. چور کی چوری کو چھپایا جا سکتا ہے، زانی کے زنا کو چھپایا جا سکتا ہے، اور دوسرے بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہوں کو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن نبی کے گستاخ کے عیب کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کے عیب کو ظاہر کر دو تاکہ دوسرے بھولے بھالے مسلمان محفوظ ہو. لوگ کہتے ہیں عیب غیبت کرتے ہیں، عیب کھولتے ہیں. ہم عیب کھولتے نہیں ہیں، مسلمانوں کو بچاتے ہیں. اگر ان کا عیب ہم نہ بیان کریں تو ان کے کرتے جبے داڑھی تسبیح کو دیکھ کر لوگ بولیں گے سب سے اچھے یہی ہیں. اس لیے فرض ہے کہ ان کے عیب کو جو عقیدے میں پیدا ہو گیا ہے اس کو ظاہر کیا جائے گا, اسے چھپایا نہیں جائے گا. یہ ہے مسئلہ, دونوں مسئلہ یاد رکھنا. غزنی میں جہاں کے محمود غزنوی تھے, ایک اللہ کے ولی تھے, لیکن لوگ یہ سمجھتے نہیں تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. اولیاء کرام ہر زمانے میں اپنے آپ کو چھپاتے تھے. آج تو پیر بن گئے اور ولایت نہیں بھی ملی ہے تو اپنے مریدوں کو نذرانہ دے دے کے اپنی کرامت بیان کرتے ہیں. اور ولی وہ ہے جو اپنی کرامت کو بھی اپنی ولایت کو بھی چھپاتا ہے. وہ بزرگ تھے, ولی تھے. کام کیا کرتے تھے؟ نان بائی کا. اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ نان بنتی ہے نان روٹی. وہ ایک چھوٹا سا ہوٹل ان کے پاس تھا, وہ روٹی بیچتے تھے, دن بھر روٹی بیچتے تھے اور لوگ وہاں سے کھانے کے لیے روٹیاں خرید کر لے جاتے تھے. ضعیف تھے تو کچھ اس زمانے میں نوجوان ایسے منچلے تھے کہ جو روپیہ کھوٹا ہوتا تھا یعنی نقلی ہوتا تھا, اس زمانے بھی نقلی روپیہ بناتے تھے, آج بھی نقلی نوٹ بنایا جاتا ہے, جو نقلی سکہ ہوتا تھا کھوٹا ہوتا تھا وہ حضرت کے پاس لاتے اور روٹی لے کر چلے جاتے. حضرت دیکھتے کہ کھوٹا ہے لیکن کبھی کسی کے کھوٹے سکے کا عیب زبان سے ظاہر نہیں کیا, نقصان اٹھا لیا لیکن تیرا سکہ کھوٹا ہے کبھی کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ جس دن ان کا وصال ہونے لگا تو جاکنی کے وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, اے مولا میں نے پوری زندگی تیرے بندوں کے کھوٹے سکے کو قبول کیا. عرض کرتے ہیں مولا پوری زندگی میں نے تیرے بندوں کے کھوٹے سکے کو قبول کیا ہے, کبھی کسی کا عیب میں نے ظاہر نہیں کیا. اے پروردگار عالم میں بھی ایک کھوٹا انسان ہوں, برا انسان ہوں, تیرے بندوں کے کھوٹے سکے کو میں نے قبول کیا, مولا اسی کا واسطہ کہ اس کھوٹے انسان کو تو قبول فرما لے. کیا شان تھی ان اللہ والوں کی, سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کی تواضع دیکھو, ان کی کس طریقے کے جذبات ہوتے تھے, سب کچھ ہونے کے بعد اپنے کو کھوٹا کہہ رہے ہیں. پروردگار عالم کی طرف سے ندا آئی, اے بندے خوش ہو جا ہم نے تجھے قبول کر لیا. حالانکہ وہ مقبول تھے ہی لیکن انہوں نے اپنی دعا کر کے ہم سب کو یہ درس دیا ہے تم کو اتنے اونچے مقام پر پہنچ جاؤ لیکن اپنی شان مت بگاڑنا, جتنا تواضع کرو گے انکساری کرو گے. اللہ کو تواضع اور انکساری بہت پسند ہے. ماں باپ تمہیں کچھ بھی کہیں ماں باپ کے سامنے گردن جھکا دو, ماں باپ تم پر ظلم کریں زبان سے اف نہ کرو. قرآن فرماتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو, گردن اٹھا کر کے نہ دیکھو. امام احمد رضا کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیے, اپنی مادر مہربان کے سامنے ہمیشہ سر نیاز جھکا کر کے چلتے تھے, کبھی نگاہ ملایا نہیں ہے. حضرت حسن میاں رحمت اللہ علیہ جو آپ کے مجھلے بھائی تھے, ان کے شاہزادے حسنین میاں نے سیرت اعلی حضرت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی انہوں کی والدہ ماجدہ کچھ ناراض ہو گئیں تو اعلی حضرت کے پیٹھ پر انہوں نے ایک تھپڑ مارا تو اعلی حضرت نے اپنا سر جھکا کر کہا مادر مہربان یہ رحمت کا ہاتھ ہے ایک مرتبہ اور مار. انہوں نے ایک ہاتھ اور دیا, اعلی حضرت نے اپنا سر سامنے کر دیا, بہت لطف آ رہا ہے مادر مہربان احمد رضا پر ایک لطف اور کر. ہے کوئی ایسا نیاز مند بیٹا؟ خدا کی قسم ماں اگر زور سے بولتی ہے تو نوجوان اس کا خون گرم ہوتا ہے और बुद्धि को उल्टा सीधा बोलता है। अरे वो नौजवान जिन्होंने माँ बाप की इताअत की है, माँ बाप की फरमा बरदारी की है, सुनो कुरान मजीद की तफसीर उठाकर देखो, जिस वाकये की तरफ कुरान मजीद ने इशारा किया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नेक पारसा आदमी था, अल्लाह की याद करता था, लेकिन बेचारा गरीब था। जब उसके यहां कोई औलाद ना थी, एक छोटा सा बच्चा था, और इसके मरने का वक्त आ गया, उसे अब यकीन हो गया कि मैं अब चंद दिनों का आदमी रह गया हूं। उसके गुजर औकात के लिए उसके पास एक गाय, एक जानवर था जिसका दूध बेच करके वो अपने घर के खर्च अखराजात को चलाता था। जब उसे यकीन हो गया कि अब मेरा आखिरी वक्त है, तो उस गाय को जंगल में ले गया और खुदा से दुआ करता है, मौला इस गाय को मैंने तेरे अमान में दिया, तेरे हवाले किया, इसकी हिफाजत मौला तू फरमाना, जब मेरा बच्चा जवान हो जाए तो ये गाय उसे वापस करना। कैसे ईमानदार लोग थे, खुदा पर कैसा भरोसा था। जंगल में शेर भी है, हाथी भी है, रीछ भी है, बड़े बड़े भेड़िए हैं जो जानवर के बच्चे को, जानवर के बच्चे को, हाँ तो मैं बात, वो गाय जो थी उसकी एक बछिया थी, गाय को नहीं, गाय को उसने बेच दिया और उसका छोटा सा बच्चा था उसको ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया और कहा मौला इस बच्चे की हिफाजत तेरे जिम्मे करम पर है। वो जानता था कि यहां बाघ है, शेर है, हाथी है, इस बच्चे को चीर फाड़ खा जाएंगे, लेकिन खुदा से दुआ करके इतना मुतमईन था कि मेरा रब इस गाय के बच्चे की हिफाजत करेगा, और दुआ की थी कि जब मेरा बच्चा नौजवान हो जाए तो ये गाय उसके हवाले फरमा देना। ये कह के आया और चंद दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया और जो गाय थी उसको उसने बेच दिया था। जमाना गुजरता रहा, मां ने अपने यतीम बेटे को पाला, परवरिश किया, तो बेटा भी बड़ा ही नेक, इबादत गुजार, खुदा की याद करने वाला बना, क्योंकि माँ बाप अगर सही हैं तो उसकी गोद में पलने वाली औलाद भी सही होगी ना। बड़ा नेक पाकबाज, अब वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो उसने कुछ कारोबार शुरू किया। कारोबार क्या है, जंगल में जाता था बेचारा, पैसे तो थे नहीं, लकड़ियां काटता और बाजार में लाकर बेचता, जो पैसा मिलता उसको तीन हिस्से करता, एक हिस्से से घर का खर्च अखराजात, और एक हिस्सा राह खुदा में सदका, और एक हिस्सा ला करके मां के हाथ पर दे देता, मेरी मां ये तेरे बेटे की कमाई है। बोलो मां का दिल कितना खुश होगा, गरीब बेटा घर का खर्च भी चला रहा है और एक हिस्सा राह खुदा में खर्च कर रहा है और एक हिस्सा मां के हाथ पर लाके दे देता है। आज तो बहू के हाथ, बीवी के हाथ में देते हैं, मां के हाथ में अगर लाके कमाई दे दिया तो बहुत सी बहुएं ऐसी हैं अपने शौहर से लड़ाई करती हैं, बीवी मैं तुम्हारी हूं, बुड्ढी के पास लाके रख देते हो, वो तो मुझे एक पैसा नहीं देती है, ब्यूटी पार्लर में जाना है पैसे की जरूरत है, कई कई हजार सिंगार में लगता है, ये बुड्ढी नहीं देती, शिकायतें होती हैं। तो नौजवान माई डार्लिंग की आरजू को पूरा करने के लिए मां को महरूम कर देता है और बीवी के हाथ में ला करके पैसे देता है। लेकिन उस गरीब नौजवान से सबक हासिल करो, लकड़ी काट कर लाता, जो पैसा मिलता ईमानदारी के साथ एक हिस्सा राह खुदा में, एक मां के हाथ पर और एक घर के अखराजात के लिए खर्च करता, और जब रात होती तो रात के भी तीन हिस्से उसने किए थे, एक हिस्से में खुदा की इबादत करता और एक हिस्से में आराम करता और एक हिस्से में मां की खिदमत करता। रात में भी तीन हिस्से तकसीम किए और कमाई के भी तीन हिस्से तकसीम किए। اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا تھا، اب بالکل نوجوان ہو چکا تھا، تو بوڑھی ماں نے کہا بیٹا تیری تکلیف تیری ماں سے اب برداشت نہیں ہوتی، دن بھر جنگل میں رہتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، ہاتھ میں چھالے آ گئے ہیں اور لکڑیاں بیچ کر لاتا ہے، گھر کا خرچ راہ خدا میں خرچ میرے ہاتھ میں دیتا ہے، اور رات کا تین حصہ تو ایک اللہ کی یاد میں، ایک آرام میں، ایک حصہ اپنے ماں کی خدمت میں گزارتا ہے۔ اے بیٹا اب تیری مصیبت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، ماں ہے نا، ماں کی محبت کو کیا سمجھتے ہو میرے دوست، ماں کا عیب مت بیان کرو، ماں سے محبت کرو۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، جب اس کی شادی ہوئی تو ماں کو نظر انداز کرنے لگا، بیوی نے کہا تم اگر میرے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ ماں کو دوسرے مکان میں رکھو اور میں دوسرے مکان میں رہوں گا۔ ایسی بہویں ملتی ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی چڑیل بہو سے بے بہو رکھے، جو ماں کو الگ کرنے باپ کو الگ کرنے کا ڈیمانڈ کرتی ہے اور نوجوان تسلیم کر لیتا ہے۔ نوجوان نے بہت سمجھایا یہیں رہنے دو، ایک کھولی دے دیتا ہوں، کہا نہیں دوسرے مکان میں اس کو رکھو، اس مکان میں اگر رہے گی تو میں چلی جاؤں گی۔ لیکن جب محبت ہوتی ہے نا تو یہی حال ہوتا ہے، نہ ماں کی عظمت نہ باپ کی محبت، سب دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اس نے دوسرے گھر میں اس کو کر دیا، بیچاری ماں بھیک مانگ مانگ کر کے اپنا گزر اوقات کرتی تھی۔ میڈم نے پابندی پرتیبندھ لگا دیا، کھانا بھی نہیں پہنچانا، کھانا بھی نہیں پہنچانا۔ اور ایک دن بیوی نے کہا دیکھو اگر میرے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے تو ماں کو قتل کر دو، یہ نوبت آ گئی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر ماں کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد بیوی کہتی ہے اس کا کلیجہ دل نکال کر کے لاؤ، میں اس کو دیکھوں گی تب میرا دل ٹھنڈا ہوگا۔ کیسی عورت تھی! اس نے دل نکالا، دل نکالنے کے بعد لے کر اپنی بیوی کے پاس چلا، جب گھر سے نکل رہا تھا تو ٹھوکر لگی، اور جب ٹھوکر لگی تو وہ نوجوان گرا، اور گرنے کے بعد اس کے ماں کا دل بھی دور جا کے گرا۔ بزرگوں نے لکھا کہ اللہ نے اس دل کو بولنے کی طاقت دے دی، دل کہتا ہے بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے۔ کس کا دل تھا؟ خدا کی قسم ماں کا دل تھا۔ قتل ہو گئی ماں لیکن بیٹے کی محبت کو بھلایا نہیں ہے، اس سے زیادہ مہربان تمہارا رب ہے۔ گناہ کرتے ہو بھی تم کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ یہ نوجوانوں طے کر لو، بیوی چھوٹ جاتی ہے چھوٹ جائے لیکن ماں نہ چھوٹے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کا عیب نہ بیان کرو کہ میری ماں نے یہ کیا، میری ماں نے یہ ظلم کیا۔ بیوی چھوٹ جانا گوارا ہو لیکن دامن ماں مت چھوڑنا، اسی کے قدموں میں تمہیں جنت ملے گی۔ بیوی تو تمہیں جہنم میں لے جانے کی اپائے کرتی ہے لیکن ماں مرنے کے بعد بھی اس کا دل بولتا ہے بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ کیسا ماں کا دل ہوتا ہے! جس نوجوان کو یہ شعور پیدا ہوتا ہے وہ ماں باپ کو ہتھیلیوں پر لے کر گھومتا ہے، ان کی ہر خوشی ان کی ہر دعا کا وہ متمنی ہوتا ہے۔ وہ نوجوان بھی ایسے ہی با وفا اور سعادت مند نوجوان تھا۔ ماں نے کہا بیٹا اب تیری مصیبت مجھے نہیں دیکھی جاتی ہے، جنگل میں چلا جا، تیرے باپ نے گائے کا بچہ چھوڑا تھا، تو بھی جوان ہو گیا، مجھے امید ہے کہ وہ بھی جوان ہو گئی ہوگی، جا اس کو تلاش کر کے لا۔ وہ گائے کی بچیا جنگل میں بحفاظت اللہ تعالی کی نگرانی میں جوان ہو گئی، اور جب وہ کسی انسان کو دیکھتی تھی تو بھاگ جایا کرتی تھی، اس کو کوئی جانور تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، اللہ کی نگرانی میں تھی۔ مجال ہے کہ شیر اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے، ہاتھی اپنا سونڈ اس پر پھینکے، اور یہ دوسرے درندے جانور اس کو تکلیف پہنچائیں نہیں. جو اللہ کی اللہ کے اعتماد پر زندگی بسر کرتا ہے اللہ ہر جگہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. جب یہ بچہ گیا تو دیکھا کہ جو نشانی اور جس انداز کی ماں نے اس کی علامتیں بیان کی تھی اسی علامت کی ایک گائے چر رہی ہے. جب انسان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگنے لگی. نوجوان نے کہا بھاگ مت. حضرت سیدنا ابراہیم حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کا وسیلہ اور واسطہ اس کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے رب سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا اس بھاگتی ہوئی گائے کو واپس کر دے. اے گائے مت بھاگ. جب اس نے یہ دعا سنی تو وہ گائے رک گئی اور سیدھے سر جھکا کر اس کے پاس آ گئی. اللہ تعالی نے اس کے دل میں یہ القا کر دیا تھا کہ یہی تیرا حقدار ہے. نیک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے وراثت میں چھوڑا تھا, اللہ تعالی نے وہ مال بیٹے کے حوالے کر دیا. ماں نے کہا بیٹا جب وہ گائے مل جائے تو اس کے گردن کو پکڑ کر گھر تک لے کے آنا. یہ گردن پر ہاتھ رکھ کر کے لے کے چل رہا تھا. پروردگار عالم نے اس گائے کو زبان دے دی اور مڑ کے کہتی ہے صاحب آپ پیدل چل رہے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے, میری پیٹ پر سوار ہو جاؤ میں گھر تک پہنچا دوں گی. اس نوجوان نے کہا سن میری ماں نے گائے کی پیٹ پر سوار ہونے کا حکم نہیں دیا ہے, میری ماں نے کہا ہے کہ گردن پکڑ کر لے آنا, میں اپنے ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا, جیسا میری ماں نے کہا ہے ویسے ہی کروں. اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا وہ ہو گائے مجھ سے بات کر رہی ہے چلو سوار ہو جاؤ, لیکن گائے کی گفتگو سے متاثر نہیں ہوا. اس چمتکار کو اس نے نظر انداز کر دیا. یہ چمتکاری نہیں تھا اپنے ماں کا وفاداری تھا. اس نے کہا میں تو تم پر سواری نہیں کر سکتا, گردن پکڑ کر لے کے چلنا چاہ رہا تھا. گائے پھر بول اٹھی نوجوان سن تو نے اپنے ماں کی اطاعت کو نہیں چھوڑا, تکلیف برداشت کیا پیدل چلنے کی, تیری زبان میں اب وہ تاثیر اللہ نے پیدا کر دی. اس سامنے کے پہاڑ کو اگر تو کہہ دے ٹل جا تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے دوسری جگہ جائے گا. یہ تیری زبان میں اللہ تعالی نے تاثیر پیدا کی. لے کر کے گھر پر آیا باندھ دیا اور وہ گائے بڑی خوبصورت تھی, ایسی تھی قرآن فرماتا ہے تسر الناظرین, جب کوئی دیکھنے والا اس کو دیکھتا تو خوش ہو جاتا تھا. اور کیسی تھی, نہ بالکل بچیا تھی اور نہ بالکل بوڑھی ہو گئی تھی. ولا ولا بکر ولا فارغ ولا بکر اوان بین ذالک, نہ وہ بالکل چھوٹی تھی نہ بہت بڑی ہو گئی تھی, بیچ کی میڈیم تھی. اور قرآن مجید اس کی خوبصورتی کا بیان فرما رہا ہے. یہ اس کے دروازے پر بندھی رہتی تھی. اسی زمانے میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کا کی امت میں ایک مڈر ہو گیا, اور مڈر اس طرح سے ہوا کہ ایک بڈھا مالدار تھا, اس کا بھتیجا اس کا وارث تھا, بڈھے کی کوئی اولاد نہیں تھی, یہی ایک پورے خاندان میں بچا تھا. روز دعا کرتا تھا بڈھا جلدی سے مرے تاکہ اس کی دولت میرے ہاتھ آئے, لیکن اللہ تعالیٰ جب موت دے گا جبھی تو کوئی مرے گا. اگر کوئی مردار کھانے والا لوگوں کے بیل کو بد دعا دے جلدی سے یہ ڈانگر مل جائے تاکہ مجھے کھانے کو ملے, تو کسی کے شراب سے کسی کا ڈنگرا نہیں مرتا ہے, ارے کسی کی بد دعا سے کسی کو موت نہیں آتی ہے. روز دعا کرتا تھا لیکن یہ مری نہیں رہا تھا. تو اس نے کہا شیطان نے اس کو وسوسہ دیا, کیا روزانہ اس کے مرنے کی تمنا کرتا ہے, کوئی گھر میں تو رہتا نہیں, چھری لے گلا کاٹ دے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, صبح مالدار لکھپتی کروڑ پتی بن جائے گا. شیطان نے اس کو وسوسہ دیا اور چچا کا گلا اس نے کاٹ ڈالا. اور بورے میں بھر کر کے دوسرے گاؤں میں لے آ کر کے پھینک دیا. اور صبح جب اٹھا تو پورے محلے میں سینہ پیٹ رہا ہے, ہائے ہائے میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا, میرے چچا کا مرڈر ہو گیا, یہ خون ہے, یہ چارپائی ہے, یہ بستر ہے. سارے محلے کے لوگ جمع ہو گئے, کون ہے اس کا قاتل, مرڈر کرنے والا کون ہے. تلاش ہوئی تو اس کی لاش دوسرے گاؤں میں قریب کے پڑوس میں ملی. اب وہاں پر معاملہ ہوا, کسی گاؤں کے لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے. اب دونوں گاؤں والوں میں لڑائی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا ہم نے قتل نہیں کیا. گاؤں والے بولتے تھے کہ تم نے اسے قتل کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے, پیغمبر نے کہا لڑو مت, پروردگار عالم اس کا فیصلہ کر دے گا. قوم نے کہا حضور آپ فیصلہ کر دے, اپنے رب سے دعا کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی مولا اس راز کو فاش کر دے تاکہ ظالم کا ظلم لوگوں کے سامنے آ جائے. تو اللہ تعالی نے فرمایا, قرآن فرماتا ہے قال انہ یقول, کیا ہے نہیں درود پاک پڑھ لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے پس بہو بکرا, کہ ایک گائے کو لاؤ اور اسے ذبح کرو, جانور کو لاؤ ذبح کرو. تو قوم نے کہا کہ آپ یہ بھی بیان کیے قال دع لنا ربک یبین لنا ما ہیا, اے موسیٰ اب بتائیے کہ وہ جانور کیسا ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا نہ بالکل بچہ ہو نہ بالکل بڑا ہو بلکہ بیچ کا ہو. پھر کہنے لگے کہ وہ اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ نے کہا سفرا افاق اللونہا, وہ پیلے کلر کا ہو اور ایسا رنگ ہو کہ دیکھنے والا دیکھ کر کے خوش ہو جائے. یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ نے اس گائے کے بارے میں بتا دیا تھا. اب ویسا جانور تلاش کرنے کے لیے لوگ ادھر ادھر گھومنے لگے, کون ایسا شاندار خوبصورت جانور کہاں ملے گا. ڈھونڈتے 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 اسی نوجوان کے پاس وہ لوگ پہنچے. لیکن پہنچنے سے پہلے ماں نے کہا تھا بیٹا اس کو بیچ کر کے آؤ تاکہ تمہاری زندگی کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے. اور ماں نے کہا تھا بیٹا اس کو 3 دینار میں بیچنا, سونے کا سکہ ہے, 3 دینار میں بیچنا. بازار کے لیے وہ بچہ لے کر کے نوجوان چلا اس جانور کو, تو راستے میں ایک آدمی ملا, کتنے میں بیچو گے, کہا 3 دینار میں. تو کہا لو 3 دینار اور جانور میرے حوالے کر دو. تو بچے نے کہا نہیں, میری ماں نے کہا 3 دینار میں بیچنا اور جب یہ مال خریدار کے حوالے کرنا تو مجھ سے پوچھ کر کے مشورہ کر کے, سودا پکا ہے لیکن میں گھر جا کر ماں سے پوچھ لیتا ہوں, اب پھر آپ کو یہ جانور آپ کے حوالے کروں گا. تو اس آدمی نے کہا گھر پر کیوں جاؤ گے, 3 دینار کے بجائے 6 دینار لے لو. کہنے لگا مجھے مال نہیں چاہیے ماں چاہیے. ماں نے کہا بغیر مشورے کے مت دینا, ٹھیک ہے. کہا جاؤ پوچھ کر کے آؤ. گیا کہا ماں وہ تو 6 دینار مل رہا ہے. کہا بیٹا جاؤ 6 دینار میں بیچ دینا لیکن پھر بھی مجھ سے پوچھ لینا. گیا کہا 6 دینار میں سودا پکا, کہا لو. کہا نہیں 6 دینار تو پکا ہو گیا لیکن پھر پوچھنے جاؤں گا. تو اس نے کہا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے, 12 دینار لے لو. کہا جناب یہ نہیں ہو سکتا ہے, میں 12 لاکھ بھی نہیں لے سکتا, اپنے ماں کا جو مشورہ ہے حکم ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتا. پیسے کی لالچ نہیں ہے, ماں کی اطاعت کا جذبہ ہے. کہا اچھا جاؤ پوچھ کر کے آؤ. جب یہ پھر پوچھنے گیا ماں وہ تو 12 دینار دینے کے لیے تیار ہے. تو ماں نیک تھی, کہنے لگی بیٹا یہ کوئی آدمی اور گراہک نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں آیا ہے اور تمہارا امتحان لینے آیا ہے. کیا واقعی تم اپنے ماں کی اطاعت میں پورے اور مضبوط ہو کہ نہیں. اب جاؤ اس سے پوچھنا کہ ہم اب اس کو بیچیں کی نہیں بیچیں. اگر وہ بولتا ہے بیچو تو پوچھنا کتنے میں بیچیں, جتنی قیمت بچائے اتنے ہی میں اب بکے گی یہ جانور بکے گا. وہ بچہ آیا, نوجوان آیا اور گراہک سے کہتا ہے میری ماں نے بتا دیا آپ کون ہیں, اب بتائیے میں اس کو بیچوں کی نہیں. تو وہ ہنسا کہنے لگا اس کو مت بیچو, گھر لے جاؤ. کہا بعد میں بیچنا. نوجوان بولتا بعد میں بیچوں تو کتنے میں؟ کہا یہ سستی نہیں, یہ جانور سستا نہیں ہے, اس کا سونا جو تول کر کے دے گا اس کی تول کے برابر سونا جو دے گا اتنے میں بیچنا, ورنہ مت بیچنا. گیا اور ماں سے کہا, اس نے تو کہا کہ اس کی کھال میں سونا بھر کے یا تول کر کے جو سونا دے گا اسی کے ہاتھ یہ بیچنا. گائے کو باندھ دیا گیا, جانور دروازے پہ بندھا ہے. اور ادھر مڈر کا کیس تھا, وہ لوگ تلاش کرتے 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 آئے, بولے یہ ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا. کس کی ہے یہ جانور, کس کا ہے کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ایک یتیم کا ہے. اس کو بلایا گیا, کہا بیٹے بیچو گے؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے. قیمت کیا ہے؟ تو بولے اس کو تولو سونے کے برابر. بولے ایک جانور اور اتنی قیمت کا, اس سے کم نہیں لینا ہے تو لو, نہیں لینا تو جاؤ. گٹی تو ان کی پھنسی ہوئی تھی, مڈر ہوا تھا. ظالم کون ہے؟ چاہے اب کتنا بھی پیسہ لگے, یہودی قوم بہت مالدار پہلے سے تھی. سبوں نے کہا کچھ کم کر. بولے بازار ڈاؤن نہیں ہوگا, لینا ہے تو لو نہیں تو جاؤ. یہ بھی اڑا تھا, کیونکہ ماں نے کہا تھا جیسا اس نے کہا ہے اتنے ہی میں بیچنا. دیکھو 6 دینار کو ٹھکرا دیا, 12 دینار کو ٹھکرا دیا, لیکن اب اڑ گیا ہے کہ نہیں اس کے وزن کے برابر سونا ہونا چاہیے. یہودی قوم مجبور تھی. اس نے کہا چلو ہمارے پاس سونا ہے. اس کو وزن کر کے سونا دیا گیا نوجوان کو, اور پھر وہ جانور وہ لوگ خرید کر کے لے گئے. مجھے یہ بیان کرنا ہے, مفسرین فرماتے ہیں جو اپنے ماں کا اتنا اطاعت گزار ہوتا ہے اللہ تعالی غیب سے اسے دنیا میں بھی مالدار بنا دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتا ہے. لیکن اتنا مضبوط بچہ ہونا چاہیے, اتنا مستحکم اطاعت گزار ہونا چاہیے. یہ ماں کی محبت, عقیدت اور اطاعت و فرما برداری کا دنیا میں بھی ثمرہ ملتا ہے. ماں بھی نیک اور باپ بھی نیک تھا, نوجوان بھی نیک تھا, تو ایک جانور بیچ کر کے اس نے ساتوں پشت کا انتظام پروردگار عالم کے کرم سے کر دیا ہے. یہ ماں باپ کی اطاعت کا نتیجہ اور نیک باپ کا انداز ہے. پھر وہ جانور خرید کر کے لایا گیا, بسم اللہ اللہ اکبر کیا گیا. اب کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا اب کیا ہو؟ تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالی نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. قرآن فرما یہ آیا تھا نا, بعد اللہ تعالیٰ کذالک یریکم, نہیں جی. ارے حافظ جی بتاؤ نا جلدی, چلو درود پاک. حافظ عمر ہوں گے تو جلدی سے بتاؤ. نہیں جی, بعد موتیا اور یوریکم آئی آتی ہے نا وہاں پر. ہاں بہرحال میں حافظ نہیں اس لیے تھوڑی سی پریشانی ہوتی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ ان لوگوں سے کہو کہ اس کے بدن کا گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کے اور مردے کو مارو. تو انہوں نے دم کی طرف کا ایک ٹکڑا دم گجے کا لیا اور جیسے کوڑا مارتے ہیں اس مقتول کے بدن پر سب سے مارا, اور جیسے ہی مارا تو یہ اٹھ گیا ایسے دیکھ رہا ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا سچ سچ بتا تجھ کو کس نے قتل کیا ہے؟ تو وہ جو اس کا بھتیجا رو رہا تھا بولے یہی ہے, لوگوں نے پکڑ لیا. قتل خود کیا تھا, دوسرے پر بلیم ڈالتا, عیب اس کا ہے اور دوسروں کو عیبی بنا رہا. دیکھو جو دوسرے کو عیبی بناتا ہے, بے قصور قصوروار بناتا ہے, اس کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قصاص لے لو, اس کو قتل کر دو. پیسے کی لالچ میں اپنے کرتوت کا الزام دوسرے پر رکھنا, اس کا انجام یہ ہے کہ اپنی جان سے خود اس کو ہاتھ دھونا پڑا. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو ایسا کام کرنا, عیب لوگوں کا بتانا اور لوگوں پر افترا اور بہتان باندھنا, یہ بہت بڑا دین اور دنیا کا خسارہ ہے. اے لوگوں, اس سے باز رہنا. اور جو ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے, اس کی خوشحالی کا انداز تمہارے سامنے آ گیا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں اگر آتے رہو گے تو انشاءاللہ تمہارے حالات بھی سنورتے رہیں گے اور دلوں کے اندر نور بھی پیدا ہوتا رہے گا. اسی چمک دمک کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر آئے ہیں. یا رسول اللہ, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ایمان والوں کو ایمان لانے کی ہدایت قرآن فرما رہا ہے. مطلب یہ ہے ایمان لائے ہو تو مسلمان بن کر کے جیو. تمہارے ایمان کو داغ دھبا نہیں لگنا چاہیے. ایک جگہ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو. تمہاری میت ہو تو یہ نہ کہیں کہ فاسق و فاجر گیا, بلکہ مرو آخری دم تمہارا نکلے تو کہے طیب و طاہر گیا. پاک باز بن کر کے, اور زبان کو پاک کرو, غیبتوں سے اپنے کو بچاؤ, ماں باپ کی اطاعت کرو, راہ خدا میں صدقہ کرو, مسجدوں کو دو, مدرسوں کو دو. وہ نوجوان لکڑیاں کاٹ کر کے لاتا تھا اور ایک حصہ راہ خدا میں خرچ کر, اور آج تو سب ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. راہ خدا میں 51 روپیہ, 101 روپیہ, اللہ اتنا دیتا ہے. اگر 3 حصے 1/3 نہیں کر سکتے تو اپنی اوقات کے مطابق تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور خرچ کر کے تجربہ کرو کہ اللہ تمہارے خرچ کرنے کو ضائع نہیں فرمائے گا, بلکہ برکت ہی برکت عطا فرمائے گا. ثواب تو وہاں ملے گا, برکت یہاں ملے گا. میرے دوستو, اپنے بچوں کو بھی خرچ کرو. جیسے دولت خرچ کرنے کا حکم ہے, ایسے ہی اپنے بچوں کو بھی خرچ کرو. کیسے خرچ کرو گے؟ علم دین کے لیے وقف کر دو. اگر 2 بچے ہیں تو 1 بچہ مدرسے میں داخل کر دو. میں یہ نہیں کرتا کہ ناگپور بھیجو, انوار رضا میں بھیجو, جہاں سنی مدرسے ہیں بھیجو. یہی بچہ جو مدرسے میں پڑھ کر آئے گا وہی تمہاری بخشش کا سامان بنے گا, تمہاری بخشش کا سامان بنے گا. میں اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہوں, میرا اور کوئی بھائی نہیں. پروردگار عالم نے میرے باپ کو خوشحال رکھا تھا. آج بھی الحمدللہ ہر اعتبار سے مجیب اشرف خوشحال ہے. میرے والد سے میرے گھر کے لوگ, خاندان کے لوگ کہتے تھے مجیب اشرف کو انجینئر بنا دیجئے, ڈاکٹر بنا دیجئے, بہت ہوشیار بچہ ہے, انٹیلیجنس ہے. تو میرے والد ایک دن رونے لگے, کہنے لگے ہر طرف سے لوگ پریشر ڈال رہے ہیں کہ میں اس کو اسکول میں بھیجوں, ڈاکٹر بناؤں, انجینئر بناؤں, پروفیسر بناؤں. اے لوگوں سنو, اگر 2 ہوتے تو 1 کے بارے میں تمہارا مشورہ قبول کرتا، لیکن ایک ہی اولاد ہے، مجھے ڈاکٹر انجینئر نہیں چاہیے، آخرت کا سرمایہ چاہیے، میں اسے عالم بناؤں گا تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ میرے بوڑھے باپ کا یہ کردار اور کیریکٹر تھا، آج ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ حالانکہ میں ذہین نہیں، میں کوئی عالم نہیں، لیکن میں اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ اگر ڈاکٹر بنا دیتے تو اتنے لوگ میرے پاس نہیں آتے، اگر پروفیسر بناتے تو یہ عزت نہیں دیتے۔ آج جو عزت میرے والد کی دعا نے دی ہے کہ آج بڑے بڑے سیٹ ہی نہیں، منسٹر خدا کی قسم مجیب اشرف کا پاؤں چومتے، ڈاکٹر کا پاؤں نہیں چومتے ہوئے دیکھو گے، لیکن مجیب اشرف کی عزت کیوں ہے؟ ایک سچے باپ نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کی، اس کا نتیجہ یہ ہے ایک نہیں ہزاروں لوگ میری باتوں کو سن کر کم سے کم اس پر سوچنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ اور کتنے میرے نوجوانوں نے داڑھیاں رکھی ہیں، کتنے بے نمازی نمازی بن گئے ہیں، کتنے غلط جماعتوں میں جانے والوں نے توبہ کر لی ہے، کتنے میرے ماننے والے پڑھ کر کے مصلی امامت پر آئے ہیں۔ میں کچھ نہیں، لیکن پروردگار عالم نے میرے باپ اور میرے پیر کی دعا مجھے عطا فرمائی ہے کہ علم دین کی دولت میں نے جو بھی کیا حاصل کیا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، بچوں کو اٹھاؤ، بچوں کو اپنے گھروں سے نکالو۔ کس لیے؟ مدرسے میں داخل کرنے کے لیے۔ مولانا غلام مصطفیٰ کو میں نصیحت کرتا ہوں، سورت کے جو بچے اس لائق ہوں کہ اپنا کام وہ خود اپنے ہاتھ سے کر سکیں، مثلا کم سے کم ادارہ 12 سال کے ہوں، آپ انہیں داخل کیجئے، وہ الف بے سے پڑھائیے، وہ الف بے پڑھ کر ایک دن مصلی امامت پر اپنے قوم کا امام بن کر کے کھڑا ہوگا۔ دارالعلوم انوار رضا ہم نے اسی لیے کھولا ہے، قوم کی بے راہ رو بچوں کو یہاں زیور علم سے آراستہ کیا جائے۔ اے شیخو، اگر تم اپنے بچے کو نہیں دے سکتے تو اپنے دل کو مضبوط کرو، جھوپڑ پٹیوں سے، ادھر ادھر غریب محلوں سے بچوں کو کنیکشن کرو انوار رضا میں، اپنے بچوں کو نہیں تو غریب کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری لے لو، یہ تو کر سکتے ہو۔ آپ لوگ اپنے بچوں کو علم دین کے لیے بھیجیں گے؟ ارے مولوی بن کر کے بیکار نہیں ہوتا، ہم نے دیکھا ہے بیچارہ 4-5 ہزار کماتا ہے لیکن امام اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ آج تو اماموں کے پاس بائک ہم دیکھ رہے ہیں، 5 ہزار میں اللہ نے وہ برکت دی ہے جو سیٹھوں کے 5 لاکھ میں برکت نہیں۔ برکت دیکھنا ہے، دل کا سکون دیکھنا ہے تو ان مصلے پر کھڑے ہونے والے اماموں کو دیکھو، ان مدرسین کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو ذلیل نہیں کرتا ہے، جو مصطفیٰ کا علم لے کر چلتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان کے لیے دعائیں کرواتا ہے، مغفرت کی التجائیں کرتے ہیں فرشتے۔ تو اپنے بچوں کو بھیجو گے؟ ہم نے بڑے درد سے وہاں پر، کون سی جگہ تھی، چمنی ٹیکرے میں اعلان کیا تھا تو 14 لوگوں نے کہا تھا ہم بھیجیں گے ہم بھیجیں گے۔ اب میں آپ سے اقرار نہیں کراتا ہوں، آپ کے دل کو آواز دیتا ہوں، دل تمہارا کہے کہ ہاں اب ہم اپنے بچے کو بھیجیں گے۔ میرا پوتا توقیر اشرف 8ویں کلاس میں تھا، انگلش میڈیم سے، ایک دن کہتا ہے دادا میں آپ جیسا بنوں گا، یہ کہتا دادا آپ جیسا بنوں گا۔ خدا گواہ ہے میں نے کہا آج سے اسکول مت جانا، اور میں نے مولانا کے حوالے کیا، مولانا اسے پڑھا، یہ دارالعلوم بہت بڑا ہے ناگپور، لیکن گھر پر رہ کے بچے نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا بستر باندھ چل، تیرے چچا مولانا غلام مصطفیٰ کو کے حوالے کرتا ہوں۔ مولانا اسے لائے، تعلیم و تربیت کی، الحمدللہ اس سال عالم بن کے وہ فارغ بھی ہو گیا، اب وہ جامع اظہر جائے گا۔ مولانا غلام مصطفیٰ کا ایک بیٹا جامع اظہر تک پڑھ کے آیا، آج افریقہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ 4 بیٹیاں ہیں اس اللہ کے بندے کی، لیکن انہوں نے اسکول میں نہیں پڑھایا ہے، 4 بیٹیوں کو عالمہ بنایا۔ 3 تو ہو چکی ہیں، اب چوتھی تیار ہے انشاءاللہ. بہت ذہین بچیاں ہیں ان کی. آج پورے دارالعلوم انوار رضا مدرسۃ البنات کی ریڑھ کی ہڈیاں ہیں. یہ ان کا اشار ہے. مولانا غلام مصطفیٰ آپ نے وہ کمائی کی ہے کہ کروڑ پتی نے بھی وہ کمائی نہیں کی. خدا تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے. تنہا یہ دھان پان کمزور انسان پورے 24 گھنٹے دوڑ بھاگ کرتا ہے. موبائل اس کے کان سے نہیں چھوٹتا, نہ دن کو دن دیکھتا ہے. اس کے ساتھ مجیب اشرف کی خدمت کرتا ہے. خدا اس نوجوان کو اور ہمت اور جوان مردی عطا فرما. ان سے سبق حاصل کرو. اپنے بچوں کو دارالعلوم انوار رضا میں بھیجو بھیجو بھیجو. ہم جو تم سے بھیک مانگ رہے ہیں پیسے کی نہیں, تمہاری اولاد کی بھیک مانگ رہے. اے میرے دوستو سنیوں, ایک ایک بچہ اپنے محلے سے بھیج دو. آج تمہارا زمانہ تم سے مطالبہ کر رہا ہے. بچوں کی تعلیم کے لیے تیار ہو جاؤ. خدا ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. چلو جلدی جلدی توفیق. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہماری مجلس کو قبول فرما لے. حاضرین کی حاضریوں کو قبول فرما. اس ٹھنڈی ہوا میں تیرے چاہنے والے تیرے نبی کے دیوانے اپنا ہاتھ خالی پھیلائے ہوئے ہیں. مولا مدینے کی ٹھنڈی ہوائیں سب کو عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما جس سے تو راضی اور تیرا حبیب راضی ہو جائے. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرض سے سبک دوش فرما دے. جو بے روزگار ہیں انہیں خوب روزیاں عطا فرما. جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے. مولا جو لوگ چغل خور ہیں ان کو اس بری عادت سے الگ فرما دے. جو لوگ غیبتیں کرتے ہیں مولا ہماری زبان کو غیبتوں سے محفوظ فرما دے. مولا ہم کو توفیق دے کہ ہم کسی مسلمان کی عیب جوئی نہ کریں, اس کا پردہ فاش نہ کر مولا نہ کریں. مولا اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو چھپا دے اور ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. اور جب دنیا سے جائیں تو زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.